बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 22ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 19 شہری ور 1401 ہجری شمسی مطابق 13 سفر المظفر 1444 ہجری قمری اور 10 ستمبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس میں عالمی خبریں سماعت فرمائیے گا، پھر پیش کیا پھر سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوترش کا دورہ پاکستان، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ترقی یافتہ ملکوں سے جذباتی اپیل۔ عراق میں اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ہزاروں پاکستانی زائرین ایران کے راستے کربلا مولا کی جانب رواں دوا۔ دہشت گرد گروہ ایم کے او کے سرپرست امریکہ کے ذریعے ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور وزیر پر پابندی کے واشنگٹن کے فیصلے کی ایران کی جانب سے شدید مذمت۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایثار نہیں بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سیلاب سے متاثر پاکستان کی مدد کریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سکھر میں سیلاب کے بارے میں سرکاری بریفنگ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کا کہنا تھا کہ روایتی ایندھن استعمال کرنے والے بڑے ملکوں کی ترقی کی قیمت پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک ادا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ اور دیگر صنعتی ملکوں کا نام لیے بغیر کہا کہ روایتی ایندھن کا استعمال بڑے ملکوں نے کیا ہے، ان کا کیا دھرا پاکستان اور دیگر ممالک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے زور دے کر کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عالمی برادری سیلاب سے متاثرہ پاکستان کی بھرپور مالی امداد کرے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہے جہاں گرین ہاؤس گیس کی پیداوار کی شرح تو 1% سے بھی کم ہے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے بدترین ملکوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان گرین ہاؤس گیسز کے اثرات سے ہونے والی گلوبل وارمنگ کے نقصانات پر دنیا کے امیر ممالک سے امداد کا تقاضا کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امیر ممالک عموماً موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے سے انکار کرتے آ رہے ہیں۔ امریکہ، جرمنی، فرانس، جاپان اور برطانیہ دنیا میں گرین ہاؤس گیسیں پیدا کرنے والے بڑے ممالک ہیں۔ 18,000 سے زائد پاکستانی زائرین زمینی راستے سے اسلامی جمہوریہ ایران پہنچے ہیں، جنہیں کربلا مولا جانے کے لیے عراقی سرحد کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ایران کی صوبائی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان کی سرحد سے ملنے والے ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان کی اربعین کمیٹی کے سربراہ جواد قمبری نے بتایا کہ 23 اگست سے اب تک 18,095 پاکستانی زائرین میرجاوا اور ریمدان سرحد کے راستے ایران میں داخل ہوئے اور کربلا مولا کی زیارت کے لیے عراق روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرجاوا اور ریمدان کی سرحد پر زائرین کی آمد کے پیش نظر بنیادی سہولیات کا انتظام کئی ماہ پہلے کر لیا گیا تھا تاکہ زائرین کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ دوسری جانب ایران کی انجمن ہلال احمر کے صوبائی عہدیدار علی رضا میر بہاؤدین نے میرجاوا سرحد پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری 5 ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر ریمدان اور میرجاوا سرحد پر پاکستانی زائرین کو خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہلال احمر کے 61 رضاکار، 2 ایمبولینس گاڑیاں، 2 ڈسپنسریاں، 2 موٹر سائیکل ایڈورکرز اور 2 ریسکیو کیمپ ایران سے پاکستان میں داخل ہونے والے زائرین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ علی رضا بہاؤدین نے مزید کہا کہ میرجاوا اور ریمدان سرحد پر 10-10 خیموں پر مشتمل 2 عارضی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں زائرین کو وہاں ٹھہرایا جا سکے۔ دراصل عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک 2 کروڑ کے قریب زائرین اربعین حسینی میں شرکت کے لیے کربلا مولا پہنچ چکے ہیں اور ان کی تعداد میں لمحہ بلحمہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2 برسوں کی کورونا بندشوں کے بعد اس سال اربعین حسینی خاص جوش و ولولے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر عراق اور دنیا کے دیگر ملکوں سے بڑی تعداد میں زائرین کربلا مولا پہنچ رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے شلمچہ، جذابہ، خسروی، مہران، باشماق، تبرچین سرحدی گزرگاہیں زائرین کے لیے کھول دی گئی ہیں، جہاں سے حکام کے مطابق تقریباً 50 لاکھ ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کربلا کی جانب سفر کریں گے۔ فی الحال عراق کی جانب جانے والی سرحدی گزرگاہوں کو زائرین کے بڑی تعداد اور عراق کی سرحد کے اندر لازمی سہولتوں کی قلت کے باعث وقتی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زائرین کی مہمان نوازی پر عراقی عوام اور حکومت کی قدردانی کی ہے۔ اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے کہا کہ گنجائش کی کمی اور شدید گرمی کے باوجود عراقی عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کی مہمان نوازی قابل قدر ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے کربلا مولا اور نجف اشرف میں زائرین کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر ایرانی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری اربعین کمیٹی کی جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے قومی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی زائرین کو ہدایت کی تھی کہ وہ فی الحال عراق کی سرحدی گزرگاہوں پر جانے سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کے پاس اتنی بڑی تعداد میں زائرین کو پاس کرنے کے لیے بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ بحرینی نوجوانوں کی انقلابی تحریک نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے بحرینی مسلمانوں کو اربعین ملین مارچ میں شرکت سے روکے جانے کے اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بحرینی نوجوانوں کی انقلابی تحریک نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے اربعین مارچ میں شرکت کے لیے کربلا مولا جانے والے بحرینی زائرین کی ایذا رسانی کی شدید مذمت کی ہے اور اس عظیم مارچ میں شرکت کے لیے عراق کا سفر کرنے والے بحرینیوں کی قدردانی کی ہے۔ واضح ہے کہ بحرین میں آل خلیفہ کی آمریت کے خلاف سن 2011 میں عوامی تحریک شروع ہوئی تھی، جسے شاہی حکومت نے ریاض کی مدد سے کچلنے کی ناکام کوشش کی۔ بحرینی عوام آزادی، انصاف اور جمہوریت پر مبنی حکومت کے خواہاں ہیں، تاہم آل خلیفہ نے عوامی تحریک کو ختم اور عوام کے مطالبات کو دبانے کے لیے اس ملک کے سینکڑوں شہریوں کو شہید اور ہزاروں دیگر کو زخمی اور قید کر رکھا ہے۔ آل خلیفہ نے دسیوں مخالفین کی شہریت بھی ان سے چھین لی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بحرین کے عامر نظام کے قید خانوں میں منظم ایذا رسانی کی مذمت کرتے ہوئے سیاسی اصلاحات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ بحرین کی شاہی حکومت اپنا اقتدار بچانے کے لیے سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کا سہارا لے رہی ہے، جس کی وجہ سے بحرینی عوام میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران نے اپنی انٹیلیجنس کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کے نفاذ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے ایران کی وزارت انٹیلیجنس اور اس محکمے کے وزیر پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف سائبر حملے کے الزام میں پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے جمعے کو روز یہ دعویٰ کیا کہ ایران نے حالیہ ہفتوں کے دوران البانیہ پر سائبر حملہ کیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ بدھ کے روز البانیا کے وزیر اعظم ایڈی راما نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اس کے خلاف ایک سائبر حملہ کیا ہے۔ اس دعوے کے ساتھ ہی اس نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے سفارتکاروں کو ایران سے واپس لوٹ آنے کی ہدایت کر دی تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے وزارت انٹیلیجنس پر امریکہ کی تکراری پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے امریکی اقدامات اور پابندیاں ماضی کی طرح ناکام رہیں گی اور ان سے ملک کی سیکورٹی کے لیے سرگرم افراد کے عزم و ارادے میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ البانیا کے دعوے کی امریکہ کی طرف سے فوری حمایت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سیناریو البانیا کا نہیں بلکہ خود امریکہ کا تیار کردہ ہے اور تیرانہ امریکی سیناریو کے جال میں پھنس گیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ برسوں سے البانیا کو ایک دہشت گرد گروہ کی میزبانی کے لیے مجبور کیے ہوئے ہے اور ان دہشت گردوں کی مکمل حمایت کے ساتھ ساتھ انہیں سائبر حملوں کے لیے ٹریننگ دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل اور البانیا کے نمائندہ دفتر کے نام ایک خط ارسال کر کے تیرانہ میں ایران کے سفارتی مراکز پر سرکاری چھاپوں اور تشدد آمیز کاروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر کی جانب سے لکھے گئے خط میں، جس کی ایک کاپی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش کے نام ارسال کی گئی، یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ 8 ستمبر 2022 کو تیرانہ میں ایران کے سفارتی مراکز اور کونسلٹ پر البانیا کی پولیس کے تمام تر تشدد آمیز اقدامات اور متعلقہ ایرانی عہدیداروں کی اجازت کے بغیر سفارتی عمارت میں داخل ہونے کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ اس خط میں سفارتی تعلقات کے بارے میں عالمی قوانین اور ضابطوں، خاص طور سے 1961 اور 1963 کے ویانا کنونشنوں، نیز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی پاس کردہ قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت البانیا سے مروجہ بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی مکمل پاسداری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس خط میں حکومت البانیا سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کر کے ایران کے سفارت خانے اور سفارتی مراکز میں در آنے والوں کو سزا دینے کے لیے تمام تر لازمی اقدامات عمل میں لائے اور ان افراد کو قرار واقعی سزا دے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے بات زور دے کر کہی ہے کہ تہران البانیا کے دارالحکومت تیرانہ میں اپنے سفارتی مراکز کے حوالے سے انجام پانے والے غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے پیدا ہونے والے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی غرض سے تمام ممکنہ ذرائع کے استعمال کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کی عراق سے بے دخلی کے بعد اس گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو امریکہ اور نیٹو کی سرپرستی میں البانیا لے جا کر بسایا گیا ہے تاکہ وہاں سے ایرانی عوام کے خلاف جاسوسی اور تخریبی اقدامات انجام دیے جا سکیں۔ واضح ہے کہ البانیا امریکہ کے حکم پر کئی برس سے انقلاب دشمن منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کا میزبان ہے۔ ایم کے او دہشت گرد گروہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے صدر، وزیر اعظم اور چیف جسٹس سمیت سینکڑوں عہدیداروں کو دہشت گردانہ حملوں میں شہید کر چکا ہے۔ ایم کے او دہشت گردوں نے ایران میں کم از کم 17,000 شہریوں کو شہید کیا ہے اور ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بھی صدام کی باسی حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ یہ دہشت گرد گروہ ہر سال البانیا کے دارالحکومت میں ایک اجلاس بھی منعقد کرتا ہے جس میں دنیا بھر کے ایران مخالفین کو دعوت دی جاتی ہے۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اس سال یہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں پر امریکی حملے اور امریکی ڈرون طیاروں کی جانب سے افغان فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے حال ہی میں افغانستان کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک حملہ جمعرات کو صوبہ ہلمند میں انجام پایا جس میں طالبان کا ایک کمانڈر اور اس گروہ کے 20 دیگر فوجی اہلکار مارے گئے۔ ایک حملہ جمعے کو پکتیا میں انجام پایا جس میں طالبان سے متعلق ہتھیاروں کا گودام تباہ ہوا۔ گزشتہ ہفتے جمعے کی رات بھی کابل کے ایک علاقے پر ڈرون حملہ ہوا جس میں القاعدہ کا ایک سینئر رکن اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا۔ اس کے علاوہ بھی افغانستان کے مختلف علاقوں پر امریکی حملے انجام پائے جن پر طالبان کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا اور صرف اعلان کیا گیا کہ امریکہ افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی نوجوانوں نے الخلیل میں غاصب سینی حکومت کا ایک فوجی ٹاور نظر آتش کر دیا۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے مسجد الاقصی پر صہیونی انتہا پسندوں کے حملوں کے بابت سخت خبردار کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی نوجوانوں نے ہفتے کو غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل میں غاصب صہیونی فوج کا ایک ٹاور نظر آتش کر دیا۔ فلسطینی نوجوانوں نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوج کے ایک ٹاور کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 7 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ ابھی ممکنہ نقصان کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے اور مزید نقصانات ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ بعض فلسطینی ذرائع نے اس جانب اشارہ کیا کہ کچھ صہیونی فوجی دم گھٹنے سے ہلاک بھی ہو گئے ہوں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطین کے الگ الگ حصوں اور خاص طور سے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی نوجوانوں کے جوابی اقدامات میں تیزی آ گئی ہے، اور وہ ہر صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے اعلان کیا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں استقامت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کی جانب سے جوابی اقدامات صہیونی فوجوں کی جارحیت کے جواب میں انجام پا رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مسجد الاقصی پر صہیونی انتہا پسندوں کی یلغار اور قبل اول کی بے حرمتی کے نتائج کے بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے قدس کے امور کے سربراہ ہارون ناصر الدین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی پر غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور صہیونی انتہا پسندوں کی جارحیت کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ حماس کے رہنما ہارون ناصر الدین نے سخت متنبہ کیا کہ صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد الاقصی کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا خطرناک اقدام ہے کہ جس کے نتائج کی ساری ذمہ داری غاصب صہیونی حکومت پر عائد ہوگی۔ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 150 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی جاری خلاف ورزی میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے نجران میں اسوہ کے علاقے کی فضا میں جاسوس پروازیں شامل ہیں، جبکہ رہائشی علاقوں اور یمن کے مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملہ بھی کیا۔ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے ستنا الحدیدہ، تیز، معارب، حجہ، سعدہ، جیزان، زالے اور نجران میں یمنی شہریوں کے رہائشی مکانات اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، گولہ باری کی اور راکٹ حملے کیے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق یمن کے اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط نے کہا ہے کہ یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان فائر بندی کی شرطوں کی بنیاد پر یمنی عوام کو ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ یمنی عوام کامیابی کے حصول تک سعودی اتحاد کے حملوں اور اس کی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے پروگرام گرد و پیش میں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 شہری ور، 13 سفر المظفر اور 10 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ سفر المظفر سن 303 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی المعروف شیخ الاسلام نے وفات پائی۔ وہ سن 220 ہجری قمری میں خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نوجوانی میں مصر چلے گئے، وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہاں کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں شیخ الاسلام دمشق جا کر باقاعدہ فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرنے لگے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مخالفین نے ان کو زد و کوب کیا۔ اسی لیے وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے۔ ان کی تصانیف میں خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قابل ذکر ہے۔ ان کی ایک اور کتاب سنن سنائی اہم اسلامی کتب میں شمار ہوتی ہے۔ تیرہ سفر المظفر سن 370 ہجری قمری کو مسلمان مفسر فقی اور لغتدان محمد اظہری ہیروی نے ہرات میں وفات پائی۔ وہ سن 282 ہجری قمری میں ہرات میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے مروجہ علوم حاصل کیے۔ اظہری نے 30 سال کی عمر میں حج کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران انہیں صحرا نشین عرب قبائل نے قیدی بنا لیا۔ اس دوران انہوں نے فصیح عربی لہجہ سیکھا، جس سے انہوں نے اپنی کتب کی تصنیف کے دوران استفادہ کیا۔ اظہری نے کچھ عرصہ بغداد میں علماء کی خدمت میں گزارا اور ان سے فیضیاب ہونے کے بعد حرات واپس لوٹ گئے۔ دس ستمبر سن 1914 عیسوی کو جرمنی اور روس کی فوجوں کے درمیان مازوری جھیل کے اطراف میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے اور روس کے امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے ساتھ مل جانے کے بعد شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جرمنی نے نئی فوجی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کر کے روس کو شکست دی۔ تقریباً 20,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے اور 45,000 روسی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ دس ستمبر 1919 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت اور پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان سان جرمن معاہدہ ہوا۔ سلطنت آسٹریا کو 3 ملکوں آسٹریا ہنگری اور چیکوسلواکیہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعض حصے اٹلی، یوگوسلاویا، سوویت یونین، پولینڈ اور رومانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ دوسری طرف جنگ کے آغاز پر آسٹریا کی قانون ساز اسمبلی نے اس ملک کے جرمنی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دے دی تھی۔ سان جرمن معاہدے میں جرمنی کے ساتھ آسٹریا کے اتحاد کو ختم کر دیا گیا اور ان دونوں ملکوں کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے سیاسی و فوجی اتحاد سے روک دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے یہ اقدام جرمنی اور آسٹریا کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا۔ انیس شہریور سن 1358 ہجری شمسی کو مفسر قرآن، مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمود طالقانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ آیت اللہ طالقانی سن 1284 ہجری شمسی میں ایران کے شہر طالقان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جوانی سے ہی ایران اور دنیا کے سیاسی حالات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی خونین تحریک میں بھرپور حصہ لیا، جس کے سبب وہ 2 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد سے آپ پہلوی حکومت کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے 12 جیل میں رہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نزدیک آپ کو جیل سے رہائی ملی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ طالقانی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلابی کونسل کا سربراہ اور تہران کا امام جمعہ مقرر فرمایا۔ انیس شہریور سن 1361 ہجری شمسی کو ممتاز فقیہ اور عالم دین آیت اللہ ضیاء الدین آملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں تہران میں ایک علم و فضیلت والے خاندان میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد اپنے والد کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آپ کے والد گرامی محمد تقی آملی اپنے زمانے کے ممتاز علماء اور فلاسفہ میں شمار ہوتے تھے۔ آیت اللہ ضیاء الدین آملی اپنی قابلیت اور درایت اور نجف کے فاضل اساتذہ سے قصب فیض کی وجہ سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور ایران واپس تشریف لے آئے۔ آیت اللہ ضیاء الدین آملی مصر کی جامع اظہر کے علماء اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آپ کے نمائندے کی حیثیت سے برسوں مصر میں رہے اور اس یونیورسٹی میں درس فقہ جعفریہ کا شعبہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مصر میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اس لیے وہ تہران واپس آ گئے اور تدریس و تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے استبدادی پہلوی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جدوجہد کے دوران اسلامی انقلاب کی بہت زیادہ حمایت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیں ہفتہ وار پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
اگر آج سے ہزار سال پہلے ہم خداوند عالم کی آیات و نشانیوں کا عالم ہستی میں مشاہدہ کرنا چاہتے تو اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک ہرگز نہ پہنچ پاتے، لیکن آج علم کی ترقی کی بدولت ہم ایک ذرے حتی ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے بارے میں خاطر خواہ علم و معلومات رکھتے ہیں، اور ان سب میں خداوند عالم کی تدبیر و حکمت اور آیات و نشانیوں کو درک کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ قرآن حکیم اور بزرگان اسلام نے ہمیشہ انسان کو عالم ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مخلوقات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کو خدا شناسی کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان اور اس کی معرفت کے کئی طریقے اور راستے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز اہم اور مشترک ہے وہ توجہ، فکر اور جستجو ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جگہ لکھتا ہے کہ عالم ہستی میں ایک عاقل اور قادر قوت موجود ہے، اور خود عالم ہستی اس وجود کی گواہ ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کو ایک حادثہ تصور نہیں کرتا، اور اس عالم کی خلقت میں پروردگار دو عالم کے ارادے اور خواہش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلقت کی رانائیاں پروگرام میں ہم خدا شناسی کے تناظر میں انسان کی خلقت اور اس خلقت میں خداوند عالم نے جو عظیم احسانات عطا فرمائے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے انسان کے بدن کے بعض حصوں کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی تھی، آج کے پروگرام میں ہم آنکھ اور دوسرے حصوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھنے کے عمل یا آنکھ کی بناوٹ میں غور و فکر کیا ہے؟ آنکھ کی بناوٹ ایک حیران کن اور بینائی کا عمل ایک حیران کن نظام ہے۔ خداوند عالم اس عظیم عنایت یعنی دیکھنے اور سننے کی نعمت کے بارے میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے آنکھ کان اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھ انسان کے بدن کے بلند ترین حصے یعنی سر پر ہے، تاکہ انسان اپنے اطراف میں آسانی سے تمام اشیاء پر نظر رکھ سکے۔ آنکھ انسانی اعضاء میں اہم ترین عضو ہے، جسے ہڈیوں کے درمیان رکھا گیا ہے، اور اس کی ہڈیوں کے پیچیدہ نظام کے درمیان موجود ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھ ہر طرح کے بیرونی نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ اور بینائی کا عجیب و غریب نظام یعنی آنکھ کا پردہ بینائی کے اعصاب یا پٹ اور مسلس وغیرہ اس انداز سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو بینائی اور دیکھنے کا پورا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں آنکھوں کا بیک وقت کام کرنا اور دونوں کے مسلس اور اعصابی نظام کا بیک وقت فعال ہونا اور باریک سے باریک چیز کو دونوں آنکھوں کا دیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے خالق کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت ایک اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ سننے کا نظام تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی کان، ایک درمیانی اور ایک اندرونی کان کا حصہ۔ اس پورے نظام میں کان کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آواز اور اس کی لہریں کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتعاشات کان کے اندرونی مخصوص اعصاب یا پٹھوں کے ذریعے دماغ تک منتقل کر دی جاتی ہیں۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کا نظام بھی اپنے اندر ایک عجیب دنیا سمائے ہوئے ہے۔ سونگھنے کے عمل میں بو کا احساس کرنے والے کئی قسم کے سیلز ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان خلیوں کی تعداد 200 سے 4 ملین تک ہے۔ چکھنے کے عمل میں بھی زبان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو زبان کے چکھنے کی اس صلاحیت کی بنا پر انسان کھانے اور پینے کی اشیاء کا مزہ چکھتا ہے اور مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر پسندیدہ ذائقے والی غذاؤں کو مسترد کر دیتا ہے۔ زبان پر موجود سیلز یا ٹیسٹ بڈز ایک مخصوص اعصابی نظام کے ذریعے انسانی ذہن کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان کے مختلف حصے مخصوص ذائقوں کی تشخیص دیتے ہیں۔ زبان پر موجود یہ بڈز ان ذائقوں کی تمام تفصیلات دماغ کو بھیجتے ہیں اور انسانی دماغ ان ذائقوں کو تشخیص دیتا ہے۔ سامعین، کیا آپ نے بدن پر موجود جلد کی بناوٹ پر کبھی غور کیا ہے؟ جلد کا بھی ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ انسانی جلد میں ہزاروں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ انسان اگر کئی گھنٹے پانی میں موجود رہے تو پھر بھی پانی بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جلد کی ایک اہم ذمہ داری بدن کو مناسب درجہ حرارت فراہم کرنا ہے، اور یہ عمل پسینے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ جب انسانی بدن پر پسینہ آتا ہے تو اس سے نہ صرف جلد کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے بلکہ اضافے اور فالتو مادے بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی جلد کے نیچے بعض غدود ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے چکنائی کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد تر و تازہ اور شفاف نظر آتی ہے۔ جلد چھونے کی حس کا مرکز ہے۔ چھونے کی حس سے انسان چیزوں کی سردی، گرمی، نرمی اور ملائمت کا احساس کرتا ہے۔ انسانی پیکر میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں
جن میں سے ہر ایک کیمیائی کارخانے کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی ظریف عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ غدود خون میں سیال مادے جنہیں ہارمون کہا جاتا ہے شامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمون انسانی بدن میں نمو، خون کے دباؤ، خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن اور نفس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارا نظام یعنی ہارمون کا اخراج، بدن کے مختلف نظاموں میں ان ہارمونز کی ضرورت اور رسائی، اور ہر ہارمون کا متعلقہ عضو تک پہنچنا عقل و تدبیر اور انسان کی خلقت میں علم و حکمت کی علامتیں نہیں ہیں؟ خداوند عالم کی وہ لازوال ہستی ہی ہے جو انسانی بدن کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے۔ وہ وہی ہے جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے جو ضرورت مند کو اسی کے اپنے وجود یا اس کے قرب میں عطا کر دیتا ہے۔ ہم خداوند عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انسانی بدن کے چند اور اہم نظاموں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
یا راحم یا رحمان، یا عادل یا دجال،
اللہ
راحم یا رحمان،
اللہ
یا عادل یا دجال،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
عابد یا ستار،
اللہ
یا واحد یا غفار،
اللہ
یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق،
یا Yeah. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ابتکار، ایران انرجی کے عالمی بحران کی چابی، العربی الجدید، لیبیا پر برلن اجلاس، انتخابات بحران کی واحد راہ حل۔ گارڈین، کنگ چارلز کا قوم سے خطاب، وفاداری احترام اور محبت سے خدمت کا عہد۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز، عراق میں وسائل کی کمی، دانشمندانہ فیصلہ۔ ایران کی حکومت کو اس بات کا اندازہ تھا کہ دو برسوں کے بعد جب 24 مارچ کا آغاز ہوگا تو زائروں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور دو دنوں قبل تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جمعرات کو چونکہ عراق کی طرف سے سہولتوں کا فقدان تھا اس لیے سرحدوں کو بند کر دیا گیا۔ ایران عراق سرحدوں پر 15 لاکھ لوگ موجود تھے جن کی تعداد 40 لاکھ تک بڑھ سکتی ہے، لیکن سرحد کے پار اور عراق کے پاس سہولتوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایرانی حکام سرحدوں پر موجود ہیں اور عراقی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ 24 کے زائروں کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ایران میں متعلقہ عہدیداروں نے عراقی سرحد پر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اور زائروں کے لیے خطرات کے پیش نظر سخت لیکن دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے اور سرحدوں کو بند کر دیا ہے تاکہ بھیڑ کم ہو سکے۔ القدس العربی، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے خلاف مراکش میں مظاہرہ۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں ہزاروں لوگوں نے پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مخالفت کی۔ مظاہرین اسرائیلی حکومت اور اپنے ملکی حکومت کے درمیان بڑھتی قربت اور مراکش میں اسرائیلی سفیر اور مراکش کے وزیر خارجہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مراکش میں اسرائیلی سفیر پر جنسی بدعنوانی کا الزام عائد ہوا ہے، اور اسرائیل نے تحقیقات کے بہانے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کا ایک وفد اسرائیل سفیر پر جنسی بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے رباط گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مراکش میں اسرائیلی سفیر پر مقامی خواتین پر جنسی تشدد اور غیر اخلاقی جرائم کا الزام ہے۔ اسی طرح ان پر کرپشن اور چوری کا الزام ہے کیونکہ انہوں نے مراکش کے بادشاہ کی جانب سے اسرائیل کی تشکیل کی سالگرہ پر دیے گئے تحفے کو بھی اسرائیل نہیں بھیجا تھا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، نیب نے عثمان بزدار کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ روزنامہ نوائے وقت، سیلاب کی تباہ کاریوں میں مزید 5 افراد جاں بحق، مجموعی تعداد 1396 تک پہنچ گئی۔ انڈین ایکسپریس، ہندوستان چین سرحدی مذاکرات، گلوان کے پیش نظر کمانڈروں کو 12 ستمبر تک انخلا یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، جبری گمشدگیاں ناقابل برداشت، آئین توڑنے کے مترادف، چیف ایگزیکٹو ذمہ دار، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے لاپتہ افراد کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیاں ناقابل برداشت ہیں، شہریوں کو لاپتہ کرنا آئین توڑنے کے مترادف ہے، چیف ایگزیکٹو ذمہ دار ہے، وزیر اعظم صاحب یہ سلسلہ ختم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگر چیف ایگزیکٹو تسلیم کرے ایجنسیاں اس کے ماتحت نہیں تو عہدہ چھوڑ دیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، قانون سازی کریں۔ بھارت اور دیگر ممالک میں یہی ہوا۔ ایک چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں فخریہ لکھا کہ لوگوں کو بیرون ملک فروخت کیا، ملک میں کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں، یہ عدالت سول سپریمیسی اور آئین کی منشا کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا میرے ابو کو مجھ سے ملا دیں، بچے کا یہ جملہ مجھے بہت دکھی کر گیا، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میرے اہل خانہ نے بھی اذیت دیکھی، اللہ اور عوام کو جواب دے ہوں، ذمہ داری پوری کرنے کا موقع ضائع نہیں کروں گا۔ بعد ازیں لاپتہ افراد کے کیسوں کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ روزنامہ سیاست، ہم بی جے پی اور ایس ایس سے ہوئے نقصان کو دور کریں گے۔ کانگریس ایم پی راہل گاندھی نے آج کہا کہ بھارت جوڑو یاترا ایسی کوشش ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس سے گزشتہ برسوں میں ہوئے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ صدر پارٹی کے عہدے کے لیے بے چین نہیں ہیں۔ چاہے میں صدر کانگریس بنوں یا نہیں، ایک بات واضح ہے کہ تنظیمی انتخابات کے موقع پر سب صاف ہو جائے گا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو کچھ قوم کے مفاد میں کرنا ہے ضرور کروں گا اور اس میں مجھے کوئی الجھن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بنیادی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور بی جے پی آر ایس ایس کے سبب ملک و قوم کو پیش آئے نقصان کو ختم کرنا ہے۔ راہل نے مزید کہا کہ ہمارے لیے یہ یاترا عوام کے ساتھ جڑنے کا موقع ہے، ہم نے یہ یاترا بی جے پی کی آئیڈیالوجی جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی نفرت کی پالیسی کے خلاف شروع کی ہے۔ بی جے پی نے ملک کے تمام جمہوری اداروں کا کنٹرول عملاً حاصل کر لیا ہے اور ان کے ذریعے خاص طور پر اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے۔ اور سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ایران نے امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر انٹیلیجنس کی وزارت پر پابندی کی شدید مذمت کی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی، البانیہ کے بے بنیاد دعووں کے بعد ایران نے اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کو خط لکھا۔ اور بغداد الیوم، القاسمی مقتدی صدر کے حامی، ان کی نگرانی میں انتخابات قبول نہیں، نوری مالکی کے اتحاد کا اعلان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے عظیم عالم دین علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے۔ آپ کی عظیم علمی منزلت و خدمات کی وجہ سے کہ جو آپ نے مذہب تشیع کے لیے انجام دیا تھا، لوگ حجت الاسلام مطلق کے نام سے خطاب کرتے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمن سن 1181 ہجری قمری کو صوبہ زنجان کے ایک دیہات چرزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جلیل القدر سید اور عظیم و دلسوز عالم دین تھے، جو 7ویں امام فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی نے اپنے والد گرامی سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 16 برس کی عمر میں سفر کا ارادہ کیا اور گھر والوں کے ساتھ خوبصورت، لذت آفرین اور سکون و آرام سے سرشار زندگی کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے علوم و معارف کے سیکھنے کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کربلا معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمٰن نے ایک برس کربلائے معلیٰ میں قیام کیا اور علامہ وحید بہبہانی اور علامہ بحر العلوم علیہم الرحمہ جیسے عظیم المرتبت مراجع دین کے درس میں شرکت کی۔ اس کے بعد دیار مولا کائنات یعنی نجف اشرف روانہ ہو گئے اور دربار علوی میں 6 برسوں تک شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے بزرگ استاد سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد دیار کاظمی یعنی کاظمین چلے گئے تاکہ وہاں کے بزرگ علماء جیسے سید محسن عرجی سے کسب فیض کریں۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک قوم اور کاشان میں عظیم المرتبت شخصیتوں جیسے مرزائے قومی اور ملا مہدی نراقی کے درس میں حاضر ہوئے اور اپنے دریائے علم کو وسعت عطا کی، اور اس کے بعد 1216 ہجری میں اصفہان کے لیے روانہ ہو گئے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کی زندگی بہت ہی فقیرانہ تھی اور ایک معمولی دیہات کے رہنے والے تھے۔ آپ نے علم و حکمت کے حصول کے شوق میں رات و دن اپنی جوانی کے بابرکت ایام کو پڑھنے لکھنے میں بسر کیا اور وطن سے دوری کا غم اور فقر و تنگ دستی کو برداشت کیا تھا۔ جب آپ مدت و علم سیکھنے کے بعد اصفہان تشریف لائے تو آپ کا وجود مال و دولت اور زر و جواہر سے خالی تھا، مگر آپ کا سینہ معارف اہل بیت علیہ السلام سے مملو تھا۔ آپ نے اپنی زاہدانہ زندگی کا آغاز مدرسہ چارباغ اصفہان سے شروع کیا۔ آپ کی علمی صلاحیت و بزرگی دن بدن طلاب علوم دینیہ پر ظاہر ہوتی رہیں، مگر آپ کے درس اور علمی شہرت نے مدرسے کے مالک کو بہت ہی زیادہ آزردہ کر دیا تھا، لہذا آپ اس مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے اور اپنے درس و بحث اور تحقیق کو دوسرے مقام سے شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بہادری و شجاعت اور بہترین اخلاق کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ آپ کے گرویدہ ہونے لگے، اور چونکہ اس زمانے کے بزرگ علماء و فقہا فقہ و اصول قرآن و حدیث اور تمام علوم دینی میں آپ کی علمی صلاحیتوں کی تائید کرتے تھے، اس لیے علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ کی مرجعیت کا سامان فراہم ہو گیا تھا۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ واجبات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ شب کے سناٹے میں آپ کی خاشانہ و خاضیانہ عبادت آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کے لیے درس عبرت تھی۔ آپ کے ایک قریبی چاہنے والے نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نماز کے وقت خوف خدا سے آپ کا بدن بہت زیادہ لرزتا تھا اور آپ نصف شب سے صبح تک عبادت اور خداوند عالم سے راز و مناجات کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو آپ پر عجیب تاثر قائم رہتا تھا اور زار و قطار بلند آواز سے گریہ و زاری کرتے تھے۔ زندگی کے آخری دور میں ڈاکٹروں نے آپ کو بہت زیادہ رونے سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھتی تھیں۔ آپ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے مذہب سے بے انتہا والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ رہی ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب سن کر آپ اس قدر متاثر و منقلب ہو جاتے تھے کہ بہت سے مقررین اس بات کی ہمیشہ سائے کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں مصائب بہت ہی کم پڑے۔
ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ اصفہان میں اپنی شجاعت و شہامت، تقویٰ و پرہیزگاری اور صحیح امور انجام دینے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نہایت ہی معتبر اور بے مثال تھے، اور لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ خیر و بھلائی اور امانت داری کے متعلق عوام جو آپ پر یقین و اعتماد رکھتی تھی، وہ اس بات کا سبب بنی کہ بہت سے تاجر اپنے بے شمار اموال آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی اپنی بے مثال تدبیروں کے ذریعے جو اموال بیت المال کی حیثیت سے آپ کے پاس رکھا جاتا تھا، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے تھے، اور جو اس سے فائدہ ہوتا تھا اسے محتاجوں، غریبوں اور شیعوں کے مادی اور مانوی امور میں خرچ کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کے در پر آنے والا کوئی بھی سائل و محتاج خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا تھا۔ آپ نے 2 روٹی پکانے اور 2 گوشت کی دکان بھی کھول رکھی تھی، اور 1000 سے زیادہ فقیروں کو کوپن دیا تھا تاکہ اپنی ضرورت بھر روٹی اور گوشت ان دونوں دکانوں سے جا کر لے لیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی کے پاس اتنی دولت و ثروت جمع ہو گئی کہ بعض لوگ انہیں شیعوں کا سب سے دولت مند عالم جاننے لگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مال و دولت خود ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی نظروں میں سید محمد باقر پر جو اعتماد اور اعتقاد تھا اس کی وجہ سے لوگوں نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے امور میں خرچ کریں۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ شیعوں کے ایک مؤثر ترین اور قدرت مند ترین عالم دین تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام امور کی دیکھ بھال اور مشکلات کو برطرف کرنے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی تھکن کا احساس کرتے تھے، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مسلمانوں کی خبر گیری اور لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو برطرف کرنے میں صرف کرتے تھے۔ دین اسلام نے انسانوں کی انفرادی و عبادی زندگی کے لیے ہی صرف لائحہ عمل تیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسانوں کی اجتماعی، سیاسی اور معیشتی زندگی کے لیے بھی بہت سے احکامات اور دقیق قوانین و نظام الاوقات پیش کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت اپنی اجتماعی اور معیشتی مشکلات کو رفع کرنے میں منجملہ اختلافات کے خاتمے اور فیصلے وغیرہ جیسے امور کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا ہے، اور تمام چیزوں کا دار و مدار حاکم شرع کے حکم کو قرار دیا ہے۔ البتہ کبھی کبھی معاشرے میں موجود مشکلوں گھٹن کا حل علماء کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن علامہ شفتی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایران، بالخصوص اصفہان میں ایسے حالات و شرائط تھے کہ خود بادشاہ بھی علامہ سید شفتی علیہ الرحمہ کی عوام میں بے پناہ مقبولیت، عزت و شہرت اور مقام و منزلت کی وجہ سے کھل کر مخالفت کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا نہیں کر سکا، جس سے ان کے امور و اقدامات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔ اس بنا پر علامہ سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ اپنی بھرپور قدرت و شہامت سے اپنے تمام اجتماعی امور، من جملہ عوام کی مشکلات اور اختلافات کی قضاوت اور فیصلے کیا کرتے تھے۔
ماہر و حاذق، حکیم اور آگاہ مجتہد سید محمد باقر شفتی علیہ الرحمہ حدود الہی کے اجرا کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی جانب سے متعین شدہ حدود و تعزیرات ضرور جاری ہونے چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ہونے والی سخت مخالفت کے باوجود آپ حدود الہی کو جاری کرتے تھے، اور اس اہم فریضے کے انجام دینے میں ظالم و جابر حاکموں سے کسی بھی طرح کی اجازت یا نظریے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حدود اصطلاح میں شریعت میں معین ہونے والی اس سزا کو کہتے ہیں جس میں خاص جرمانہ معین کیا گیا ہے۔ بصیرت الہی میں حدود کا جاری ہونا معاشرے کو آلودگیوں اور جنایتوں سے محفوظ اور صحیح و سالم رکھنا ایک حیات آفرین راہ حل ہے جس کا اجرا لازمی ہے۔ علامہ سید محمد باقر شفتی ان علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے شجاعت و پائیداری کے ساتھ حدود الہی کو پابندی کے ساتھ جاری کیا، اور کتابوں میں تحریر ہے کہ تقریباً 100 حدیں تو آپ نے خود بنفس نفیس جاری کی تھیں۔
سامعین، علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمہ کی اہل تشیع کے لیے ایک اور عظیم خدمت ایران کے شہر اصفہان میں پرشکوہ و باعظمت مسجد کی تعمیر تھی کہ جو بعد میں مسجد سید کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ مسجد کہ جو سن 1240 ہجری قمری میں بنائی گئی تھی، اپنی بے مثال و باعظمت معماری کی وجہ سے ایران کی نادر ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد شمار ہوتی ہے۔ ایک دن فتح علی شاہ نے اس عظیم مسجد کی تعمیر کے زمانے میں نصف مرحلے تک بنے ہوئے دیکھا تو علامہ سید شفتی سے کہا، آپ اس عظیم مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مجھے بھی اس کی تعمیرات میں شریک بنا لیجئے۔ مگر سید شفتی علیہ الرحمٰ نے اس کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بلکہ جواب میں کہا، میرا ہاتھ خداوند عالم کے خزانے میں ہے، اگرچہ دنیا کی اکثر بڑی بڑی مسجدیں بادشاہوں کے توسط سے بنائی گئی تھی، لیکن خداوند عالم نے علامہ سید شفتی کو یہ توفیق نصیب کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کو بغیر کسی بادشاہ اور ارباب اقتدار کے مرحلے تکمیل تک پہنچائے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ جب تک باحیات رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور عوام کے درمیان محبوب ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد آپ کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے۔ اصفہان کی مسجد سید 13ویں صدی ہجری قمری کا عظیم شاہکار شمار ہوتی ہے۔
علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ قدرت مند و توانا زمانے کے حالات سے آگاہ اور باخبر عالم دین تھے۔ آپ حاکم اصفہان کی زور زبردستی کا جم کر مقابلہ کرتے تھے اور مختلف سیاسی مسائل میں بھرپور شہامت و جرأت کے ساتھ عوام کے مسائل کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ علامہ سید محمد باقر گیلانی شفتی علیہ الرحمٰ کے اگرچہ حکومت وقت کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، لیکن آپ بیرونی سازشوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگلینڈ کے سفیر نے 1253 ہجری قمری میں ارادہ کیا کہ علماء اور حکومت کے قائدین کے درمیان ہونے والے اختلافات سے سوء استفادہ کرے اور ایران کی حکومت کو کمزور کر دے، تو آپ نے اپنی ذہانت و بصیرت سے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔
سن 1257 ہجری قمری میں ایک بزرگ عالم دین فقیہ اہل بیت محمد تقی بن ابی طالب یزدی کی ظلم و کفر کے خلاف تقریر سن کر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور سخت ناراض ہوا۔ علامہ محمد تقی یزدی نے مرجیت تشیع کی بارگاہ میں پناہ حاصل کی۔ بادشاہ نے کہ جو مرجیت کی عظمت و حیبت کو اب برداشت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا، مرجیت کے وقار و عظمت اور اس کی حیبت کو ختم کرنے اور فقیہ اہل بیت محمد تقی یزدی کو گرفتار کرنے کے بہانے اپنی فوج کو اصفہان روانہ کیا۔ خان قاجار نے اصفہان میں علامہ سید محمد باقر شفتی کے گھر پر حملہ کر کے فقیہ بزرگ علامہ سید محمد تقی یزدی کو گرفتار کر لیا، اور علامہ شفتی کی تمام دولت و ثروت کو، کہ جو دراصل مسلمانوں نے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے مرجع وقت کو دیا تھا، سب کے سب چرا لے گئے اور عورتوں کی طرح ناچتے گاتے مستیوں میں چور تہران واپس آ گئے۔ بادشاہ کے برے اور بدترین کردار نے مرجیت کے دل کو ایسا رنجیدہ کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، خدایا اس سے زیادہ ذلت فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے روا نہ رکھنا، خدایا اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ ہی دنوں بعد اس مرجع جہان تشیع کا 85 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور آپ کے جسم اطہر کو اس مقام پر لا کر دفن کر دیا گیا جسے خود علامہ شفتی علیہ الرحمٰ نے پہلے ہی سے معین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس عالم دین کا بدن ناظرین زمین کے اندر دفن ہو گیا، لیکن ان کی بلند و بالا روح طیبہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایسی حالت میں عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی کہ خداوند عالم سے راضی و خوشنود تھی اور خدا بھی اس سے راضی تھا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ریڈیو تہران کی دوسری اردو مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرمایا، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام ایرانی فن تعمیر، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری اردو مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، انسانوں کو اپنے طول سفر کے دوران سر چھپانے کی جگہ کی ضرورت قدیم الایام سے رہی ہے۔ ایران کی سرزمین پر بھی ماضی بعید میں راستے کے درمیان پناہ گاہیں اور ٹھہرنے اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ جن میں سے بہت سو کا شمار اس دور کے طرز معماری اور ہنر و فن کے شاہکار کے طور پر ہوتا ہے۔ عصر اسلام میں مختلف شہروں کے درمیان رفت و آمد میں اضافے کے سبب صحرائی اور کوہستانی راستوں اور سڑکوں پر بھی اس قسم کی عمارتوں کی تعمیر و توسیع کو نمایاں فروغ حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر کاروان سراؤں کو کارکردگی کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اندرون شہر کے کاروان سرا اور بیرون شہر کے کاروان سرا۔ اندرون شہر کے کاروان سراؤں کو سرائے تیم یا تیمچہ کہتے تھے کہ جو برسوں سے چھوٹے بازاروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کے بازاروں کی گفتگو میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کاروان سرا مختلف شہروں سے آنے والے تجارتی سامانوں کے آنے اور وہاں سے دیگر شہروں میں منتقل کرنے کی جگہ ہوتے تھے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں سامانوں کی فروخت یا سامانوں کے انبار میں تبدیل ہو گئے، لیکن شہروں سے باہر موجود کاروان سرا یا بیابانوں اور صحراؤں میں بنائے گئے کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور اس میں مسافروں کے آرام کرنے اور ان کے چوپایوں کی حفاظت کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ اسی طرح کاروان سراؤں میں ٹھہرنے کے وقت قافلے والوں کو سیکیورٹی فراہم کیا جانا ایک اہم مسئلہ تھا، اور اس سلسلے میں راہزنوں سے قافلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔
اسی سبب سے کاروان سراؤں کے اندر کی فضا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی۔ شہر سے باہر کے کاروان سراؤں میں اندر داخل ہونے کا راستہ بہت زیادہ استحکام سے دوچار تھا، اور عام طور پر اندر داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے قافلے والوں اور ان کے سامانوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور محافظت ہوتی تھی، جبکہ شہروں کے اندر موجود بہت سے کاروان سراؤں کے ایک سے زیادہ داخلی راستے ہوتے تھے تاکہ بازار کے اندر اور پڑوس میں واقع سڑکوں تک دسترسی بہتر طور پر انجام پا سکے۔ مزین اور خوبصورت کاروان سراؤں کے کوریڈور میں کمرے نامور اور معروف مسافروں کی پذیرائی کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحن چوکور یا گول ہوتے تھے، اور زیادہ تر حوض اس کے بیچ میں واقع ہوتے تھے۔ سرد علاقوں میں صحن کی جگہ گنبدی چھت والا ایک ہال کاروان سرا کے وسط میں بناتے تھے تاکہ مسافروں کو سردی سے نقصان نہ پہنچے۔ زیادہ تر ایسے ٹاور یا برج کاروان سراؤں کے گوشوں میں بناتے تھے کہ جس سے محافظت یا دیدبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ صحن کے اطراف میں کمرے بنائے جاتے تھے جو ایک لکڑی کا پاٹ کا دروازہ ہوتا تھا۔ ان کمروں میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ ان کمروں کو صرف رات کے سونے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی چھتوں کے اوپر کا حصہ کھلا ہوا مستہ اور سپاٹ ہوتا تھا کہ جس پر گرمیوں کی راتوں میں مسافرین سویا کرتے تھے۔ کاروان سراؤں کی تعمیر پتھروں اور اینٹوں کے استعمال سے ہوتی تھی۔ بہت سے کاروان سرا اپنے زمانے کی دیگر عمارتوں کی مانند معماری کی خوبصورتیوں کی حامل تھیں۔ بعض کاروان سراؤں کی عمارتوں میں ابھی بھی اینٹوں سے بنی ڈیزائنوں، ٹائلوں، گچ اور پتھروں کے استعمال کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔
ایران کے کاروان سرا اس لحاظ سے کہ متنوع آب و ہوا کے حامل تھے، اس لیے متنوع اور مختلف شکلوں میں بنائے جاتے تھے کہ جن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلا کوہستانی علاقوں میں مکمل طور پر کورڈ کاروان سرا ہے۔ اس طرح کے کاروان سرائے راستوں کے کنارے واقع چھوٹے مسافر خانوں سے لے کر شاہ عباس صفوی کے زمانے کی شاہی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان عمارتوں کے سادہ نمونوں میں گنبدی چھت کا حامل مرکزی ہال گنبد والے کمروں کی لائن میں اور متعدد استبل بھی اسی لائن میں ہیں۔ کوہستانی کاروان سرائے میں متعدد چولہے یا دیواروں پر کمرے گرم کرنے کے وسائل نصب تھے، یہ عمارتیں ہر طرف سے بند اور کورٹ ہوتی تھیں تاکہ کوہستان کی شدید سردی اور ٹھنڈی ہواؤں کو کمروں میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس قسم کے پرکشش کاروان سراؤں میں سے آذربائیجان میں کاروان سرائے شبلی اور کاروان سرائے گدوک کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے گدوک شمالی ایران میں سواد کوہ شہر کے نزدیک واقع ہے اور ماضی میں کاروان سرائے شاہ عباس سے مشہور تھا۔ اس کاروان سرا کے متعدد کمرے گج کے ڈیزائنوں اور دیدہ زیب ٹائلوں سے مزین ہیں۔ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کاروان سرا میں شاہی اور سلطنتی کاروان ٹھہرا کرتے تھے۔
سامن، جنوبی ایران میں واقع خلیج فارس کا علاقہ قدیم الایام سے تاجروں کی آمد و رفت اور سامانوں کی درآمدات و برآمدات کا مرکز رہا ہے۔ اسی سبب سے اس حدود میں بہت زیادہ کارواں سرائے بنائے گئے۔ یہ کارواں سرائے خلیج فارس کی گرم و مرطوب آب و ہوا اور جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر خاص معماری کے حامل ہیں۔ ان کارواں سراؤں میں بیشتر میں مرکزی صحن نہیں ہے۔ یہ کارواں سرائے چار گوشوں والی عمارت ہیں کہ جن میں ایک مرکزی حال ہوتا ہے کہ جو جمع کی علامت میں بنائے گئے ہیں۔ کمروں کے سامنے پتھر کا ایک بڑا چبوترا ہے جو مرکزی حال کے چاروں طرف بنایا گیا ہے۔ ماضی کے سبھی کمروں میں عمارت کے باہری حصے سے بھی ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ ساحل کی ٹھنڈی ہوا عمارت کے اندر داخل ہو۔ یہ کارواں سرا بہت زیادہ متنوع ڈیزائنوں سے مزین اور نمایاں خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان عمارتوں کا ایک دلکش نمونہ بندر عباس کے نزدیک کارواں سرائے قلعہ پہلو ہے۔
ان کاروان سراؤں کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ان کاروان سراؤں میں مرکزی صحن ہوا کرتے تھے کہ جو ایران کے اہم ترین اور خوبصورت ترین کاروان سرائے شمار ہوتے ہیں۔ یہ کاروان سرائے چند طریقوں سے بنائے گئے ہیں۔ گول کاروان سرائے، متعدد گوشوں والے، دو ایوان والے، ستوندار حال والے، چار ایوان والے اور اسی طرح مختلف ڈیزائنوں والے کاروان سرائے ہوتے تھے۔ ان تمام کاروان سراؤں کی خصوصیت ان کے مرکز میں صحن کا وجود ہے کہ جو ایران کی روایتی معماری سے اس کے بنانے والوں کی دلچسپی کا آئینہ دار ہے۔ ان کاروان سراؤں کے اندر داخل ہونے والے راستے، ٹاورز اور استبل تاریخی ادوار کے پیش نظر مختلف تھے۔ معماری کی اس روش کا ایک مثالی نمونہ کاروان سرائے پاسنگان ہے کہ جو قوم کاشان کے راستے میں واقع ہے اور صفویہ دور میں بنایا گیا ہے۔ اس کاروان سرائے میں ایسے پانی کے ذخائر ہیں کہ جن سے قافلے والے استفادہ کرتے تھے۔ ان کے صحن چوکور شکل کے اور چار ایوانوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اس کے چار کونوں پر چار ٹاور بنائے جاتے تھے اور اس کے اندر داخل ہونے والے راستے میں خوبصورت محراب نما ڈیزائن بنی ہوتی تھی۔ پاسنگان کاروان سرائے میں چھوٹے کمرے بھی چوپائیوں کی نگہبانی کے لیے بنائے جاتے تھے کہ جن سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے معماروں کی نظر میں ایک کاروان سرائے کی ساخت کے لیے تمام ضروری لوازمات ہوتے تھے۔ اس کاروان سرائے کی پوری عمارت اینٹوں سے اور بڑے اور محکم پتھروں کے ستونوں پر بنائی گئی ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کے سبب کمروں کی زمین کا فرش زمین سے تقریباً ایک میٹر بلند ہے تاکہ رطوبت اس میں رسوخ نہ کرے۔ طے پایا ہے کہ مستقبل قریب میں کاروان سرائے پاسنگان سیاحوں اور مسافروں کی رہائش اور سیاحت کے مقام میں تبدیل ہو جائے۔
ایران کے کارواں سراؤں کے بارے میں تاریخی کتابوں اور سفر ناموں میں دلچسپ اطلاعات و معلومات موجود ہیں۔ من جملہ اس کے اسپین کے کلاویجو کا سفر نامہ ہے کہ جس میں اس نے ایران کے سفر کے دوران ٹھہرنے کے مقامات کا بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اپنے نشاپور کے سفر میں پہلی رات ایک بڑے کارواں سرائے میں گزاری کہ جو بیابان کے درمیان میں واقع تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ منگل کی صبح ہم گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن دو فرسخی گئے تھے کہ ایک عمارت مہمان خانے یا ہوٹل جیسی نظر آئی کہ جسے ایران میں کارواں سرا کہتے ہیں۔ انہوں نے جون 1804 عیسوی میں ایک مدت تک شہر تبریز میں قیام کیا اور وہاں کے کارواں سراؤں اور بازاروں کے بارے میں لکھا کہ پورے شہر میں چوڑی سڑکیں اور وسیع میدان ہیں کہ جن کے اطراف میں بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس میں جداگانہ دکانیں اور دفاتر بھی بنائے گئے ہیں کہ جن سے مختلف استفادے کیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کاروان سراؤں سے باہر نکلتے ہیں تو سڑکوں اور بازاروں میں پہنچتے ہیں کہ جو انواع اقسام کی اشیاء اور اجناس سے بھری پڑی ہیں۔ مثال طور پر ان میں سے بعض دکانوں میں زینت و آرائش کے سامان اور وومنس پرفیومز بیچے جاتے ہیں۔ خواتین دکانوں پر جاتی ہیں تاکہ اپنی خریداریاں انجام دیں. یہ بازار بہت پر رونق ہیں.
شہر سے باہر کے کاروان سراؤں کو اس کے بانی اور اس کے تعمیر کرنے والوں کی بنیاد پر تین قسموں میں تقسیم کرتے تھے: کاروان سرائے شاہی، کاروان سرائے خصوصی اور کاروان سرائے خیریہ. شاہی کاروان سرا ایسے مکانات تھے کہ جن کی ساخت کے اخراجات ملک کے خزانے سے پورے ہوتے تھے، اور ان کاروان سراؤں سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور یا ملک کے خزانے میں جاتی تھی. یہ کاروان سرائے شاندار فن تعمیر کا مظہر تھے اور اس کی ساخت میں یکساں روش سے استفادہ ہوا تھا. وہاں کے کمرے قافلے والوں کو کرائے پر دیے جاتے تھے اور مسافروں کے نام ایک رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے. جو معاملے انجام پاتے تھے ان کو بھی اس رجسٹر میں درج کرتے تھے، اور اس طرح سے تجارت کو زیادہ قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی. حکومت ان رجسٹروں کی مدد سے ملک کی تجارت کی صورتحال سے مطلع ہوتی تھی. کاروان سراؤں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نجی اور ذاتی ملکیت تھے اور اس کی آمدنی اس کے مالک کو ملتی تھی. قاجار کے دور میں بہت زیادہ کاروان سرائے اسی روش پر بنائے گئے ہیں کہ جن میں سے بیشتر چھوٹے اور سادہ معماری کے حامل تھے. کاروان سراؤں میں سے فلاحی اور خیراتی کاروان سرائے بھی تھے کہ جس میں مسافروں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا. یہ کاروان سرا مخیر حضرات اور نیک افراد سے متعلق تھے. یہ کاروان سرائے مسافروں اور زائروں کی طولانی سفروں کے دوران بہت زیادہ مدد کرتے تھے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.